بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله العظيم. محترم بزرگو اور عزیز ساتھیو, پردہ نشین خواتین اور بہنوں, ہمارے سلسلے کی جو تعلیمات ہیں وہ دو درجے کی تعلیم اس ایک آیت میں ہے. تعلیم چار درجات کی ہوتی, مرتبہ آثار کی, مرتبہ افعال کی, مرتبہ صفات کی, مرتبہ وجود کی. اس کو عرفاً اور چار لفظ اس کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں, ایک شریعت, دوسرے طریقت, تیسرے حقیقت, چوتھے معرفت. آثار کے درجے کی بات کو شریعت والا مرحلہ کہتے ہیں, افعال کے درجے کی بات کو طریقت والا مرحلہ کہتے ہیں, صفات کے مرحلے کی بات کو حقیقت والا مرتبہ کہتے ہیں, اور وجود کے مرتبے کی بات کو معرفت والا مرحلہ کہتے ہیں. ایاک نعبد کے معنی ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. صرف لفظی ترجمہ بھی یاد رہ گیا تو شرک سے بچنا آسان ہو جائے گا. ایک جملہ یہ ہے تیری بھی عبادت کرتے ہیں, اور ایک جملہ یہ ہے تیری ہی عبادت کرتے ہیں. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. ایک جملے میں مشرک ہو جاتا, دوسرے جملے میں موحد ہو جاتا. اللہ میاں اتنے ناراض کئی کو ہوتے ہیں, ظلم عظیم کیوں بولتے, ان الشرک لظلم عظیم کا اعلان کیوں کرتے, فاجتنب الرجس من الاوثان کیوں بولتے, معبودان باطل سے بچو بلکہ کیوں بولتے, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, یہ کیوں بولتے. اب آیتیں حدیثیں یہ وہ بتائے تو زیادہ سمجھ میں نہیں آتا. والی صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک مثال لے کہا کہ یہ ذہن میں رکھو, انشاءاللہ توحید سمجھنا آسان ہوگا. اگر کوئی بیوی اپنے شوہر, مثال رہبری کے لیے ہے برابری کے لیے نہیں, اس کو ہمیشہ یاد رکھ لینا, تھوڑا سا فہم کو قریب کر لیتی ہے بات. اگر کوئی بیوی اپنے شوہر سے یوں کہے میں تیری بھی بیوی, کیا اثر ہوتا اس کا رہی تھی شام تک؟ تو ایک ہے تیری بھی اور ایک ہے تیری ہی, اتنا بڑا فرق پڑ جاتا دونوں. اس لیے توحید کے متوانے پورے مفسرین, پورے اہل ایمان, پورے موحدین, پورے محدثین, یہ تمام تفسیروں میں حسر کے ساتھ کی ترجمہ کرتے ہیں, اس کا حسریہ لفظوں کے ساتھ ہی کرتے. محصور ہو کے ہی بات کرنا پڑے گا, ان حدود کی رعایت کر کے ہی بات کرنا پڑتی ہے, بات کرنی پڑتی ہے. کبھی ترجمہ کیا ہوتا ہے, ایاک نعبد ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. عبادت میں تو پرستش, بندگی, عبودیت, اظہار تذلل کا خصوصی طریقہ, اپنی ذلت کو ظاہر کرنے کا خصوصی, قرآنی اور احادیث اور علماء امت کی تفاسیر میں بیان کردہ ترجمانی کے اعتبار سے وہ طریقہ طریق. لیکن اب ایک آدمی پوچھتا ہے کہ صاحب نہیں صاحب, یہاں پر اللہ ہی کو معبود بنانا کیا ضروری ہے؟ آپ سے کھیتی باڑی کے لوگ پوچھ سکتے ہیں, گاؤں کے لوگ سوال کر سکتے ہیں, دوسری چیزوں کی پوجا پاٹ میں مصروف لوگ آپ سے پوچھ سکتے ہیں, پانی کو کے سامنے ہاتھ جوڑنے والے سوال کر سکتے ہیں, गोबर के पुजारी सवाल कायम कर सकते हैं कि भाई क्यों वही आकर उसी की परस्तिश और इबादत क्यों। वाली साहब रहमतुल्लाह ने कहा देखो भाई वो हमको तमाम बातें तफसीलात नहीं भरी, हमको चार सिफात वाली जात दे हो रहे जिसमें ये चार सिफात हम बस वो जात दे हो। क्या सिफात रहना उसमें? नन्हीनो सिफात समझने वाला तो बहुत ऊंचा इंसान है, लेकिन अगर कोई चार पांच पांच दस दस बीस सिफात को भी समझ रहा है तो उसका ईमान और उसकी तौहीद में कमालात पैदा होना शुरू हो जाते। हजरत फरमाते थे खुले लफ्जों में तो पहला कम पैदा करना, जी पैदा करने वाला कौन वो बताओ, जमीन में आसमान में शरकन गरबन शुमालन जुनूबन खालिक कौन ये बताओ। अगर कोई देहात का आदमी वाले साहब से ये सवाल करता कह रहे साहब ये मियां बीवी मिलते हैं मर्द औरत औलाद वजूद में आती है तो पैदा तो करते ही नजर आते हैं ना, फिर वो क्या तो फरमाया अगर हर आदमी पैदा करने की शक्त रखता तो दुनिया बांध क्यों रहती, लोग औलाद के लिए तरसते क्यों रहते। और तुम ये गलत फहमी में पड़ गए कि तुम पैदा करने वाले हैं, अरे जो बच्चा औरत के रहम में मौजूद है जमीन की सूरत में उस बच्चे का कलर क्या है ये भी बताना उनके बस में नहीं है। बनाना और पैदा करना तो बहुत दूर की बात है, रंग रंग भी नहीं बता सकते, काला पैदा होगा या गोरा ऐसा मालूम नहीं, अल्लाह की मर्जी का मसला है। तो खालिक कौन ये सवाल कायम करना, पैदा करने वाले कौन। दूसरा लफ्ज मास हर चीज की मिल्कियत उनके नाम रहना, उजात के नाम रहना, मिल्कियत किससे मंसूब, मालिक हकीकी कौन। हजरत फरमाते थे मशरक में जाके ढूंढता रही ने आदमी का बच्चा मिल्कियत की तलाश, मगर इसमें ढूंढता है अल्लाह ताला आयत उतार दे कुल लिल्लाहि मशरिकु वल मगरिब, अरे मशरिक का मालिक भी वही मगरिब का मालिक भी वही, मेरा क्या है रे, ढूंढता है आदमी नहीं साहब क्या तभी ऊपर है कि क्या है कि मेरा, क्या तभी नीचे मिलता होगा और या जमीन आसमान के दरमियान में कोई चीज अपनी होगी, या जमीन कूदता है खोदता है देखता है कि शायद इसमें मेरी कोई चीज मिल जाएगी। हाँ हजरत पूरे ताहा की आयत पढ़ते थे और फरमाते थे लहू माफिस समावाती वमा फिल लर्जी वमा बैनहुमा वमा तहता सरा, आसमानों में जो कुछ है उसके भी मालिक अल्लाह, जमीनों में जो कुछ है उसके भी मालिक अल्लाह, हुमा बैनहुमा के भी मालिक अल्लाह, हुमा बैनहुमा बोले तो बीच में जो कुछ है, जमीन की अता गहराइयों में जो कुछ है उसके भी मालिक अल्लाह, कुता तो सरा हुमा तात सरा क्या है अब तेरा। अब चारों तरफ से ढूंढता है आदमी का रहने नहीं साहब, मैं तो अपने पास मेरे पास भी तो बहुत सी चीजें हैं जिन पर मैं अपनी मिल्कियत हकीकिया का दावेदार हो सकता हूँ। हाँ हफ्ताला फॉर आदमी के रहन में क्या आता है, ये आंख तो है ना साहब मेरे, आंख आंख है ना साहब मेरे है ना आंख, अल्लाह ताला फरमा रहे अलम नजाल हुआ है ना, अरे आंखा तो वही बना ना, अरे जबान की तरफ देख के कहता है यहाँ तो भी क्या है कि मिल्कियत का टप्पा हुआ, अल्लाह ताला फरमा रहे वलिसानन, अरे जबान भी वही दिया ना, वह शफातैन ये होंठों पे भी कब्जा, मिल्कियत मेरी है रे वो, الم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. چاہے بھائی اپنا ہے کچھ نہیں, پھر ملکی کون ہے مالک؟ ہاں اللہ ہی مالک حقیقی. تو غیر اللہ معبود اس لیے نہیں ہو سکتا کہ وہ مالک حقیقی نہیں. مالک حقیقی اللہ. آپ قرآن مجید میں 100 کے آس پاس وہ آیتیں مل جاتی ہیں کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کے تخلیقی یا اللہ تعالیٰ کی والی چیزوں کا تذکرہ آتا ہے مختلف شیخوں کے ساتھ, مرادوں کے ساتھ. حکم کس کا چل رہا؟ ارے کس کا چلتا ہے حکم؟ میرا چلتا ہے نا. تو حضرت فرماتے تھے یہ تمہارے دھڑکتے ہوئے دل کو بولو, 5 منٹ رکو بولو. یہ دھڑکتے ہوئے دل کو جو 40 سال 45 سال 50 سال 55 سال 60 سال سے دھڑک رہا نا, اس کو بولنا کہتے ہیں وہ 55 سال سے ساتھ دیا ہے, 5 منٹ ٹھہر, سنتا کیا دے وہ. اسی لیے خسر محترم دس صاحب رحمت اللہ علیہ کھیر پڑتے تھے, میرے سینے میں اس کے قبضے میں دل بھی میرا نہیں پرایا ہے, میرے سینے میں اس کے قبضے میں دل بھی میرا نہیں پرایا ہے. اب ہم اپنی دھڑکنوں کے اوپر اپنا یارا نہیں چل سکتا تو پوری دنیا کے چیزوں میں حکم چلاتے. اسی لیے اللہ پاک نے اعلان کیا قرآن مجید میں, ان الحکم الا للہ, امر اللہ تعبدوا الا اياه قل ان الامر كله لله. تو معلوم ہے چھے آپ, الیس اللہ بحکم الحاکمین. جتنے حکمران ہیں دنیا کے, چاہے وہ کہیں رہے کسی بھی طاقت کے ساتھ رہے, ان سب پر اللہ کا حکم چلتا ہے, اللہ حاکم. تو جو ذات حکم چلانا چاند پر, سورج پر, زمین پر, آسمان پر, مشرق پر, مغرب پر, شمال و جنوب پر, سمندر پر, بحر پر, لہر پر, ہاں پانی کی بوندوں پر, سورج کی کرنوں پر حکم چلنا ہے, کوئی کچھ بھی نہیں چل رہا. دیہاتیوں کو سمجھانے کے لیے حضرت فرماتے تھے کہ اگر وہ میرا حکم میرے اوپر چلتا تو داڑھی کے بالوں کو حکم دیتا تھا صبح ہونے سے پہلے پہلے کالے ہو جانا, کالے سفید نہیں ہونا. چلتا اپنا حکم, پھر کتنے دیوس ہیں ہم. وکان الانسان عجولا, وکان الانسان ظلوما جہولا, ان الانسان لظلوم کفار وغیرہ. اس طرح کی جتنی آیتیں ہیں وہ بتاتی ہیں کہ انسان کتنا بےبس ہے. اللہ تعالی الانسان حین من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. یہ تیسرا بس, تیسری صفت. نام بھی بول سکتے ہیں, اگر خالق بول رہے ہیں تو اس کو اسم بول, تخلیق بولے تو اس کو بولتے صفت. اسم و صفت میں اتنا فرق رہتا, خالق بولے تو اسم, تخلیق بولے تو صفت. وہ کام, کام سے منسوب اللہ کے اس نام کا تقاضا. جیسے برادر محترم مفتی نواز الرحمان صاحب تفصیل ذکر کر رہے تھے, چاروں مدارس کی بات کر رہے تھے, توحید آثاری کی بھی, توحید افعالی کی بھی, توحید صفاتی کی بھی, توحید وجودی کی بھی, مگر اصطلاح استعمال نہیں کر رہے تھے. بیان تھا وہ توحید مکمل توحید کی ترتیب کا, اصطلاحات استعمال نہیں کر رہے تھے, باقی وہی سمجھا رہے تھے جو ہم لوگ شام تک سمجھانا چاہ رہے ہیں. ہاں مالک نام اسم, اور ملکیت ان کی صفت, تملیک ان کی صفت, حاکم اسم, اور تحکیم اللہ تعالیٰ جو حکم چلاتے ہیں یا دیتے ہیں وہ جو صفات کہلاتی ہے. ایسے ہی رب رہنا, رب پالنہار, پروردگار, پرورش کرنے والا, ہر چیز کو اس کے تقاضے کے لحاظ سے اس کی ضرورت کو پورا کرنے اور اسباب پیدا کرنے والا منع دینے والا اس کام کو کر دینے والا جو بھی تقاضا کسی بھی چیز کا رہتا ہے اس کی وہ ضرورت پوری کر دیتے ہیں. جیسے ایک بیج کے ایک دانے کو جھاڑ کا روپ دلا دیتے ہیں. بیج کا تقاضا آدمی جی پانی کا خطرہ ہوتا ہے چھ فٹ کے انسان کی صورت میں اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتے ہیں اور تکمیل اس کی جس مرحلے کی تربیت کے اعتبار سے روبیت کے اعتبار سے ضرورت ہے وہ پورا کر دیتے ہیں. تو یہ چار صفات جس ذات میں ہوتی ہے وہ لائق عبادت ہوتا ہے. خالق رہنا, مالک رہنا, حاکم رہنا, رب رہنا. اسی لیے اللہ تعالیٰ پوچھ رہے جی کہ کیا مجھے چھوڑ کر کسی اور کی عبادت اور پرستش کیا مانے رہتی ہے؟ میری عبادت کرو. فَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اچھا ایک بات تو یہ ہے لیکن آدمی کے ذہن میں یہ بات تو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ ہی رہے تو عبادت ہے. مگر صاحب وہ عبادت کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ بولے تو کیا بات اللہ کی عبادت کرنا, بولے تو کیا کرنا اور کس کے ساتھ نہیں کرنا؟ جو چیزیں اللہ کے لیے برتی جانی چاہیے وہ اللہ کے سوائے کسی اور کے لیے نہیں برتے جاتے. جیسے نماز کس کے لیے پڑھی جائے گی؟ اللہ کے لیے. اقیم الصلاۃ واتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, ہے نا؟ نماز اللہ ہی کی ہوگی, اللہ ہی کے لیے ہوگی. روزہ اللہ ہی کا ہوگا, اللہ ہی کے لیے ہوگا. من شہد منکم الشہر فلیصم. یہ عبادات کی شکل, عبادت کی شکل بولتے ہیں. ایسے ہی زکات, وانفقوا فی سبیل اللہ ومما رزقناہم ینفقون وآتوا الزکاۃ, اس طرح. ایسے ہی حج بس اللہ ہی کے لیے ہوگا. وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. عبادت کی شکل اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس کو عبادات کی شکلیں. صحیح دعا تفصیل برادر ذکر کر رہے تھے. ادعونی استجب لکم. اللہ کہتے ہیں دعا مجھ سے مانگو, میں تمہیں دعا قبول کروں گا. عبادت کی ایک شکل ہے وہ. ایسے ہی کعبے کا طواف, کعبے کا طواف بس اسی ایک گھر کا طواف ہوتا ہے, پھر کسی اور جگہ کا طواف نہیں ہے, کسی اور جگہ کا نہیں ہے. صرف ایک, وہ بھی اللہ ہی کے گھر کا ہے, کسی اور کے گھر کا نہیں. اور وہ بھی خاص جگہ, خاص مکان کا ہے وہ. بھائی طواف بالبیت العتیق, وہ بیت عتیق کو جا کے ہی طواف کرے تو طواف ہوتا. یا اللہ نے کسی بھی مسجد کو پکڑ لے کے طواف کرے تو نہیں ہوتا. وہ یہ بھی اللہ کے جناب ان کے پھرنا ضرور رہے, مسجد کے اطراف نہیں پھر سکتے تو دوسری جگہ کی کیا تصور ہے؟ ایک ہی جگہ کا ہے وہ. اللہ پاک قرآن پاک میں کہتے ہیں وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. اور ایک حکم کیا ہے؟ نذر و منت اللہ کے نام کی مانیں گے, کسی اور کے نام کی نہیں. وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ. النذر العبادة والعبادة لا تجوز لغیر اللہ. عبادت کی شکل ہے. ایسے ایک اور عام شکل کا ہے قربانی, اللہ کے نام کی ہوگی. فصلی لربک وانحر ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول. یہ چیز سمجھ میں آ گئی نا؟ مطلب کیا ہوا؟ ایاک نعبد بولنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں جو اللہ ہی کے لیے برتی جانی چاہیے किसी और के लिए अल्लाह के अलावा किसी और के लिए वो चीजें नहीं बरती जाएंगी। ये है इयाका नाबुदु का मतलब, इसको मरतबे आसार की तौहीद भी बोलते हैं। मुझे आपसे इससे कुछ और आगे का सबक देना है, वो है वइयाका नस्तईन, और हम तुझ ही से मदद मांगते। इस्तेआनत की भी कुछ तफसील इजमाली तौर पर बरादरी मोहतरम ने जिक्र की, मैं थोड़ा सा उसको और ये वजाहत से तज़किरा कर देता हूँ, इसलिए कि तौहीद फ़ईली का उससे ताल्लुक है और दूसरे मरतबे की तौहीद के कमाल से उसका ताल्लुक है, इसलिए अर्ज़ है। देखो भाई, एक है रब, बाकी चीजें हैं मरबूब। मेरा अल्लाह का रिश्ता ताल्लुक क्या है, अल्लाह रब है, मैं मरबूब हूँ। रब बोले तो पालने वाला, मरबूब बोले तो पलने वाला है ना। ऐसे ही जमीन मरबूब, आसमान मरबूब, चांद सूरज मरबूब, मरबूब है सब। नबातात मरबूब, जमादात मरबूब, हैवानात मरबूब, इंसान मरबूब। मरबूब बोले तो पलने वाले, रब बोले तो पालने वाले। पालने वाले कितने? एक। और पलने वाले सब। इसीलिए कभी दावत और तबलीग के रास्ते में बाग बुजुर्ग कह देते हैं, हजी अल्लाह रब, बाकी सब हजी मरबूब सब। अब ये पालने वाले पलने वाले के दरमियान में फर्क करना। हजरत किराने फिर महू इसवानी शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने उस तौहीद के उस कमाल को समझाने के लिए यूं फरमाया, ला रब इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवाय कोई भी कोई रब नहीं, अल्लाह ही रब। ये अपने कादरी सिलसिले की तालीम भी है, चिश्ती सिलसिले की तालीम भी है, औलिया अल्लाह के सिलसिले की तालीम भी है, तमाम रूहानी सिलसिलों में समझाई जाती है वो बात। ये अलग बात है कि ज्यादा मुजाकरों में नहीं आती होगी या ज्यादा सुनने का मौका नहीं मिलता होगा, मुजाकरात में रखना चाहिए। सबके सामने मशहूर है जुमला ला रब इल्लल्लाह, जैसे ला खालिक इल्लल्लाह हजरत महबूब सुबहानी शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह ने जैसे ये बात बताते हैं, ला हाकिम इल्लल्लाह जी, ला मालिक इल्लल्लाह, ला रब इल्लल्लाह, ला महबूद इल्लल्लाह। अरे ला रब इल्लल्लाह जो है ना, ये भी तौहीद के दर्जे ही की बात है। उसी के कमाल को समझाने के लिए खास तौर पर तौहीद फ़ईली को समझाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और रुबूबियत का ताल्लुक इतना नाजुक है कि अगर कोई आदमी यूं पूछे कि साहब कोई चीज ऐसी बताओ जो अल्लाह ताला की परवरिश के दायरे से निकली हुई हो, आपको क्या जवाब देना पड़ेगा? तब कोई चीज ऐसी नहीं जो चीज अल्लाह की रुबूबियत के दायरे से खाली हो। सबकी परवरिश हुई है, रुबूबियत वही कर रहे हैं, कोई छूटता नहीं उसमें से, कोई एक भी नहीं छूटता, कोई इस्तिस्ना ही नहीं है उसको। ला रब इल्लल्लाह बोलने के बाद तौहीद के उस कमाल को आदमी छूने लगता है जहां जो है अंदर के अनवार जी और बरकत आदि महसूस करता है, बसा अवकात कशफी कैफियात भी आ जाती। कश्मी मुख्तलिफ अंदाज को होता है, खासतौर पर तौहीद फ़ईली के बाद में भी कभी इस तरह की चीज रूनुमा होती। एक नूर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला होता है जिसको नूर रिसालत कहते हैं। उस मिसाल बताऊंगा उसकी कैसी, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर की कैफियत बताता हूँ ताकि समझ में आए। हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताबों में लिखा है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु तिजारत के लिए मुल्के शाम गए, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. ابھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث نہیں ہوئے تھے, ابھی آپ کی بعثت نہیں ہوئی تھی, ابھی آپ نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا, ابھی آقا سے ابھی حضرت ابوبکر نے ملاقات نہیں کی. بہت عرصہ پہلے تجارت کے لیے ملک شام گئے. ہاں یہ خصوصی باتیں سننے, نہیں تو بیچ میں سے چھوٹ جائیں گا تو پھر میں باتیں نہیں بتاؤں گا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب تجارت کے لیے شام گئے تو وہاں انہوں نے خواب دیکھا. خواب کی تفصیل کیا تھی وہ تو نہیں بولے, لیکن واقعہ نگار نے, سیرت نگار نے اور یہ احوال کے لکھنے والوں نے یہ بات لکھی کہ وہ ایک خواب پڑا تفصیلی اور اس سے ہوئی بے چینی. کوئی خاص قسم کا خواب دے مفصل, اور وہ خواب کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس کی تعبیر کیا ہے. تو ملک شام میں ایک راہب رہتا تھا, معبر تھا خصوصی, کتب الہیات غالباً اس کی کچھ جانکاری بھی تھی, اور کچھ جی پیچرو حالات اور کچھ جی پیش نظر حالات وغیرہ بھی رہے ہوں گے, کچھ پس منظر بھی رہا ہوگا اگلے پچھلے حالات کا, لیکن تعبیر میں اس کو کمال حاصل تھا. اس کے سامنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنا خواب رکھا. اس آدمی نے چند سوالات کیے. پہلا سوال کیا کیا معلوم؟ من عین, کہاں سے آ رہے ہیں صاحب آپ؟ صاحب آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انا من مکہ, من مکہ. تو اس نے دوسرا سوال کیا من ایہا, وہ مکے میں بہت سے خانوادے ہیں بھائی, تم کون سی سوسائٹی کے, کون سے سماج کے, کون سے معاشرے کے, کون سے خاندان کے, کون سے قبیلے؟ تو آپ نے فرمایا من قریش, یہ قریشی ہوں میں, قریشی, قریش کے خاندان اور قبیلے سے ہوں. تو اس نے تیسرا سوال کیا یہ ایش انتا, وہاں پر تم کیا کرتے, تمہارا آپ کا کام کیا ہے؟ فرمایا تاجر. تو اس نے تعبیر دی. اس کے بعد چوتھے جملے سے تعبیر دی, اللہ پاک تمہارے خواب کو مکمل فرمائے اور دکھا دے, عنقریب ایک نبی مبعوث ہوں گے, عنقریب ایک نبی مبعوث. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خواب تعبیرات تمام چیزیں اپنے سینے میں محفوظ رکھیں, کسی سے بھولے نہیں. فاسق رہا ابوبکر ایک مدت تک, جی اس کو سینے میں کتینے کے طریقے سے چھپائے رکھا اس رات. برس گزر گئے, مکہ مکرمہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا زمان آیا, آقا نے نبوت کا اعلان فرمایا. جس وقت ہوئے تھے وہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان سے ملنے گئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے, سنا ہے کہ آپ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا مت دلیل علامات ادی, آپ جس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں صاحب اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ جس بات کا آپ کے دعوے جا رہے ہیں اس کی دلیل کیا ہے صاحب؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بات فرمایا المنام حضرتی رائے دفی شام, وہی خواب جو ملک شام میں تم دیکھے تھے, وہی خواب جو ملک شام میں تم نے دیکھا تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جی اٹھے آنا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معانقہ کیا, وقبلا بین عینیہ, دونوں آنکھوں کے درمیان میں چوما. اس کے بعد کہاں اشہد انک محمد الرسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اسلام قبول کیا, نور رسالت.
ऐसा हो जिंदगी चाल और जी नूर भी कह सकते हैं करामत का पहलू भी उल्टा है सहाबा के भरोसे वाक यार लेकिन मैं कौन बात मैं आपसे करूं नूर विलायत कैसा होता है उसको समझा देते हैं चूंकि बात औलिया किराम ही से मुताल्लिक है ना एक नूर विलायत कैसा होता है उसको समझा देते हजरत मिर्जा मजहरी जान जाने रहमतुल्लाही के पास एक आदमी एक ब्राह्मण आया उसने कहा कि साहब मैं आपकी खिदमत से रहता हूं अब मुर्गा ने दीन की आदत भाई क्या हूं क्या हूं सारा आलम है इंसानी सभी की माँ बाप आदम हवा की औलाद जिस नस्बत और रिश्ते के इतवाब से सारे इंसान भाई बहन उस रिश्ते उस नस्बत के इतवाब तो एक ब्राह्मण ने बहुत तपस्या किया हुआ और मुजाहिदे किया हुआ मशक्कतें उठाया हुआ परेशानियां झेला हुआ और बहुत से साधुओं से सीखा हुआ हजरत मिर्जा मजहरी जान जाना रहमतुल्लाह ने के पास आके कहने लगा आपके पास रख लो साहब मेरे को थोड़े दिन गए तो आपकी खिदमत में कुछ सीखता हूं अरे रहो सीखो कुछ भी करो सुनो कुछ दिन रहने के बाद पता नहीं कितने दिन रहा कितने महीने रहा कितने साल रहा एक दिन उसने कहा कि साहब मैं पहले ही तुमने लोगों ने मिला था बस सीख से मेरा पूरा जमाना मेरा सीखने में गुजर गया और मेरे अंदर एक रूहानी पावर पैदा हो गया है साहब और इतना रूहानी पावर पैदा हो गया है कि मुझे जी नूर ही नूर नजर आता है तो उसी तशफी कुव्वत मुझे भी कुछ हासिल हो गई है मैं चाहता हूं कि आप जी आपके बारे में कुछ बात बोलूं कहा कि ठीक है बोलो पहले तो तकल्लुफ किया उसके बाद बोल रहे हैं कि नेता अब तक तो बोला नहीं लेकिन आज बोलना नहीं चाह रहा मैं अपनी रूहानी और कश्मीर कुव्वत को पेशे में रखकर आपका तजिया और एहतसाब करके मैं ये देख रहा हूं कि आप सिर से पांव तक नूर ही नूर है मगर दिल बिल्कुल काला है सर से पांव तक नूर दिल बिल्कुल काला अब हम लोग होते तो हाथापाई की नौबत आया दी थी लेकिन वो हजरत मिर्जा मजहरी जान जाना रहमतुल्लाह ने उन्होंने कहा कि अच्छा बैठो तुम सही बोल रहे क्या करो अच्छा बैठो सुनो तुम सही बोल रहे अच्छा मेरे को एक बात बताओ मेरे को एक बात बोलो तुम्हारे अंदर ये कुव्वत जो आई रूहानी कश्मी उसका बेस क्या है वो बताओ एक ही मसला है साहब एक ही बात सही बोल रहे एक ही बात तो क्या बोले साहब जी नफ्स जिस बात का तकाजा करता है उसके खिलाफ करते हो साहब हमेशा जी जो चीज चाहता है ना उसके खिलाफ फर्जी करता हूं पूरे यहां से लेकर वहां तक जितने मेरे को असातिजा मिले उन सबों ने वही उसूल और गुर दे दिया था बस उसी पे चलता हूं बस वो नफ्स की खिलाफ वर्जी करता हूं जिनकी चाहत थी मैं वो मरतबा पाया हुआ हूं मैं कुछ रूहानी कुव्वत रखता हूं तो हजरत मिर्जा मजहरी जान जाना रहमतुल्लाह ने मैं उसके बाद कहा अच्छा ये बोल तेरा जी मुसलमान होना चाहता नहीं चाहता हूं तेरा दिल अब क्या बोलता हूं मुसलमान होना बल्कि बोल रहा नहीं बोल रहा सिर पकड़ने में बैठ गया अरे मेरा नहीं बोल रहा नहीं चाह रहा दिन इस्लाम लाना बोलकर नहीं चाह रहा कश्मीर कुव्वत बाकी रखना है नहीं है अरे सही साहब मेरे बाग गुरुओं से मैं सुनता था साहब क्या बोलते थे मालूम अरे कब तुम ही तेरे कहने से हमारे को इस्लाम में खुशबू आती रहे मेरे पास से इस्लाम की खुशबू आती नहीं है बोलते थे साहब ये मतलब था कि चाहिए उसका तो हजरत तो कहूंगा हाँ यही मतलब है हजरत साहब कलमा पढ़ा दो मुसलमान बना दो अब रूहानी भी बरकरार रखना है कश्मीर सलाहियतों को भी बरकरार रखना है और नफ्स की खिलाफवर्जी भी करना है नहीं तो उम्र भर के ये तपस्या बेकार हो जाएंगे جب ایمان لا چکا اقرار لسانی ہو گیا تصدیق تنوی ہو گئی تو اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اب تیری روحانی قوت سے میری طرف دیکھ کے بتا اب کیا حال ہے. دیکھا 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 سر سے پاؤں تک کہ صاحب سب لوں دیکھا اچھا نہیں وہ دل وہ ٹکا بھی ہے یا کالا ٹکا دل کالا ہے نہیں تھا وہ نہیں ہے. حضرت نے فرمایا اصل بات یہ ہے آئینہ تھا میرا چہرہ تھا تیرا. دل کا آئینہ تھا میرا چہرہ تھا تیرا. تم جب تک کہ کفر کی حالت پر تھا تیرا دل تاریخ ہو گیا ہو چکا تھا اسی لیے روشنی کی کوئی شکل دل میں نہیں جھل رہی تھی. اب جب کہ تیرا دل آئینہ ہو گیا ہے تو ہمارا دل تو پہلے ہی سے آئینہ ہے. اللہ تیرے کو بھی مبارک کرے ہم کو بھی. مگر میرے دوست یہ چیزیں جو ہے کچھ مجاہدے چاہتے ہیں. میں بولتے صاحب کشف ہونا کرامتہ ہونا اگرچہ کشف اور کرامت ایک صاحب پوچھے شاید والی صاحب سے صاحب یہ کشف اور کرامت ہوگی تو کیا تم دستور قاعدہ قانون نہیں وہ بتاؤ. تو حضرت تو پہلے تو ایک سادہ جواب دے دیے میں ایک بات بول کشف اور کرامت اللہ ہے جو غیر اللہ ہے جیسا غیر اللہ کشف غیر اللہ کرامت بھی غیر اللہ غیر اللہ کے پیچھے کئی کو باہر ہے آگے یاد نہیں آئی نہیں ہے. کشف و کرامت غیر ہے حاصل نہ ہو تو غم نہ کر دل عشق سے آباد رکھ اللہ بس باقی حواس مشکل نہیں ہے. مگر تھوڑے سے مجاہدہ سے گزرنا پڑتا ہے. مگر ہم لوگوں کا مزاج ایسا ہے کہ تھوڑا بھی مجاہدہ کرنے کو ہم لوگ تیار نہیں ہے. اگر ہیں تو ذرا ہے نام. صحیح بات یہ ہے کہ جو مجاہدات میں جو صحیح سچویشن تھا جو کوششیں اللہ والوں نے برداشت کی جو محنتیں کی جو مشقتیں اٹھائیں جو مصیبتیں انہوں نے جھیلی جو لگے ان کو پیش آئے جو حالات ان کو پیش آئے جن جن مسائل سے ان کو دو چار ہونا پڑا اس کا کوئی مشر اشیر بھی ہوئے نہیں بولے. لوگ کھاتے ہوئے پیتے ہوئے پہنتے ہوئے بس عافیت کے ساتھ دل اور عمل والے اجبال میں لگے ہوئے ہیں. لیکن میرے دوست صحیح بات یہ ہے کہ کچھ محنت یہ خاص طور پر سلسلے کے جو علوم ہیں اور ولایت والے جو علوم ہیں کچھ مجاہدات چاہتے ہیں مجاہدات تقاضات جی اور اس مجاہدے کی برکت سے اللہ پاک بہت کچھ عطا فرماتے ہیں اور مجاہدے کی برکات سے اللہ تعالیٰ بہت کچھ عطا فرماتے ہیں. صاحب ایک بات آپ سے عرض کرنے کی یہ ہے کہ یہ جو اللہ سے مدد مانگنے کا انشاءاللہ بہت بڑا اشکال حل ہو جائے گا. ایک ہے استعانت باعتبار رب ربوبیت استعانت باعتبار ربوبیت یعنی جو رب ہے اس سے مدد مانگنا وہ اللہ سے خاص اللہ کے رہے سے نہیں مانگی جا سکتی وہ مدد مانگی نہیں جا سکتی. حیات اور موت کو اس کے علاوہ کسی سے نہیں مانگ سکتے عزت اور ذلت کو اس کے علاوہ کسی سے نہیں مانگ سکتے رفعت و پستی اس کے علاوہ کسی سے نہیں مانگ سکتے موت و حیات کو اس کے علاوہ کسی سے نہیں مانگ رزق اور اولاد اس کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگ سکتے. یہ نشان من ہو عطا سب اس کے قبضے میں ہے بے شمار اسماء ہے بے شمار صفات ہے استعانت باعتبار رب ربوبیت اللہ سے خاص غیر سے ناجائز اور ایک استعانت باعتبار مربوب. اب مثال کے طور پر صاحب بڑی سے کام لے رہے ہیں کام تو لے لوہار سے کام لے رہے ہیں یا مزدور سے کام لے رہے ہیں معمار سے کام لے رہے ہیں کام کرنے والوں سے کام لے رہے ہیں خادموں سے کام لے رہے ہیں اساتذہ سے کام لے رہے ہیں علماء سے کام لے رہے ہیں بزرگوں سے کام لے رہے ہیں چھوٹوں سے کام لے رہے ہیں بیوی بچوں سے کام لے رہے ہیں وہ استعانت باعتبار مربوب یہ اس استعانت میں داخل نہیں جو شرک ہے اس میں داخل نہیں ہے. سمجھنا اگر فرق سمجھنا ہے تو ایک استعانت باعتبار ربوبیت خاص اللہ سے ویسے نہیں مانگی جا سکتی دوسری قسم استعانت کی باعتبار مربوب البتہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر اللہ سے مدد مانگنے کا طریقہ کسی عام ساتھی کو نہیں معلوم ہے تو کم سے کم وہ دو چار لوگ سن لو بول کے فرماتے تھے اللہ سے کیسا مدد مانگنا تو فرماتے تھے استعانت باعتبار صلاح استعینوا بالصبر والصلاح استعانت بے اعتبار صلات، استعانت بے اعتبار صبر، بالصبر والصلاه. اب وہ استعینوں کا وزن یاد رکھ لو، بالصبر والصلاه کا وزن یاد رکھ لو، باقی عمل آسان ہو جائیں گے. ایسے ہی استعانت بے اعتبار دعا، استعانت بے اعتبار توبہ، استعانت بے اعتبار توکل. شکر گزار ہوں مجھے اللہ تعالیٰ سے بہت سی نعمتیں لینا ہے، کیا طریقہ اختیار کروں؟ فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم إن عذابی لشدید. شکر کرو نعمتوں میں اضافہ پاؤ. ارے نہیں صاحب، ہم مانگ رہے نعمتیں مگر مل رہے نہیں. جی میرے پاس ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے. اللہ نے کچھ بھی نہیں دیے، ایسی بات نہیں ہے. اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، بہت کچھ دیا ہے. البتہ اگر وہ مثالیں یاد رہیں گی کہ بھائی بچہ اس چیز مانگتا ہے لیکن ماں اس چیز کو نہیں دیتی تو اس کے پیچھے کچھ منشا رہتا ہے، کچھ حکمت رہتی ہے، کچھ حفاظت کا پہلو رہتا ہے، کچھ محافظت کے اصول رہتے. کب مناسب ہے کب نامناسب ہے وہ اللہ جانتے ہیں. اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہی سے مانگ رہا ہے نا. استعانت بے اعتبار شکر، استعانت بے اعتبار صبر، یہ تمام چیز استعانت کے طریقے کہلاتے ہیں. اور اس سے ملتا کیا؟ اس استعانت سے ملتا کیا ہے؟ ملتا کیا ہے اس استعانت سے؟ ملتا ہے رضا بالقضاء کا مقام، اللہ کے فیصلے پر راضی ہونے کا جذبہ بن جاتا ہے. تو مجاہدہ کا ہے توحید فعلی کا، میاں قنطعین کے مرحلے کا، کہ اللہ کے سوائے کسی اور کے رب ہونے کی نفی کرنا اور اللہ ہی کے معبود اور رب ہونے کا اقرار کرنا، نفی بھی کرنا ادراک کرنا، نفی غیر کے رب ہونے کی نفی. جی یہ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سادہ جملے میں یوں فرمایا کرتے تھے، بس غیر کا یقین دل سے نکالو، غیر کا یقین دل سے نکالو. وہی بات ہے. وہ حضرت جو سلسلے کے علوم کو لے کر بیان فرماتے تھے وہ سادہ لفظوں میں وہ بات بیان کرتے. تو ایک ہے جو مجاہدہ، اس مجاہدے میں اگر ہم نے اللہ کے سوائے کسی اور کو رب سمجھا تو وہ شرک شروع ہوتا ہے، حجاب شروع ہوتا ہے، پردہ شروع ہوتا ہے اور عتاب شروع ہوتا ہے. اس طرح مختلف قسم کی الجھنیں آ جاتی ہیں، رکاوٹ ہوتی ہے. اور اگر اللہ ہی کو رب سمجھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے قربت بڑھتی ہے. جی بائیں سے خوب بنتی ہے یہ چیز اللہ تعالیٰ کے جی کہ رب ہونے کے اعتراف سے وہ چیز اللہ کے قریب کرنے کا مزاج بنا دیتی ہے، رضا بالقضاء کا موقع پیدا کر دیتی ہے. تو بھئی یہ کام ہے کرنے کا جس پر علی پر آپ نے کیا گیا ہے. تو اللہ رب اللہ والا مجاہدہ ہے، حجاب سے اپنے آپ کو بچائیے. اور ایک نفی اور اس بات کے تحت میں اس توحید فعلی کو تھوڑا سا مشق میں لائیے. اگر اللہ پاک کی دولت ہے دے اپنے عمر ہے تو محنت ہے مجاہدے کر کے اپنے ترقیات کے اعتبار سے آگے بڑھائیے. اللہ مجھے اور آپ کو ان کی توفیق عطا فرمائے. واسم دعوا الحمد للہ رب العالمین. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تبارك وتعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله ثم لم يرتابوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله كما قال عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ہمارے آج صبح سے ماشاء اللہ بزرگ ندیم اور ہمارے کاجرین سے مختلف موضوعات پر، بڑے بڑے موضوعات پر مخصوص انداز میں بات سن رہے ہیں. میں طالب علمان ایسے سے
مرتبہ سالمیت کی اور ابتدائی درجے کی شریعت والی کچھ بات میں بچوں اور نوجوان ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کرنا چاہ رہا ہوں. بڑے حضرات کے لیے یہ بات شاید مقرر ہو جائے گی, لیکن ہو سکتا ہے بعض ساتھیوں نوجوان ساتھیوں کچھ فائدہ پہنچ جائے. دراصل میں جس موضوع پر بولنا چاہ رہا ہوں وہ ہے ہمارے صحبت ہے اور دوستیاں کس کے ساتھ ہیں. مجھے کیا تقاضا کرتا ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات بتائی ہے, اور ہماری زندگیوں میں ان دوستیاں اور صحبتوں کا کتنا اثر پڑتا ہے. پہلی بات تو یہ کہ ہر چیز کا ایک اثر ہوتا ہے, صحبت کا ایک اثر ہوتا ہے. جیسا کہ ہم بہت سے بارہ سن چکے ہیں اس موضوع پر کہ بھائی جس کے قریب بیٹھو گے جس کے ساتھ بیٹھو گے اس کا اثر ہو جائے. صحبت کر پا رہے ہیں تو راہ پا رہے ہیں, تمہیں نیک کی صحبت تجھے نیک بنا دیتی ہے, اور صحبت کر پا رہے ہیں تو راہ پا رہے ہیں, تمہیں خراب آدمی کی صحبت تجھے خراب کر دیتی ہے. اور اسی طریقے سے بیٹی کے قریب بیٹھیں گے تو یقیناً گرمی لائق ہوگی, اور برف کی سر کے قریب بیٹھیں گے تو یقیناً مرغت حاصل ہوگی, ٹھنڈی حاصل ہوگی. تو صحبت کا اثر ہوتا ہے اور یقینی بات ہے, بلکہ صحبت کے نتیجے میں اور وہ تک پڑ جاتی ہے مرغی اور انڈوں کی, اور اس سے نکلنے والے چوہوں کی مثال دی جاتی ہے کہ ان انڈوں کو مرغی کی صحبت حاصل ہوئی چند دن کس دن تو اس میں جان پڑ گئی. تو اسی طریقے سے کسی کی نصحبت اور دوستی ہمارے اندر رنگ لاتی ہے. اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک پاک ارشاد میں یہ فرمایا کہ نیک آدمی کی مثال نیک دوست کی مثال اپا کی مانند ہے, اور برے دوست کی مثال لوہار جیسی ہے. کہ اپا کے پاس آپ بیٹھیں گے تو آپ کو اتنا عنایت کرے گا, اور اتنا عنایت بھی نہ کرے تو اس کی قریب بیٹھنے کے نتیجے میں اس کی خوشبو سے خوشبوئیں بہتی ہیں, ہمارا دل اور دماغ اس سے واپر ہوگا, انبساط پائے گا اور فرحت نصیب ہوگی اس کو. اور اس کے بعد اگر آپ کسی لوہار کی مٹی کے پاس آپ بیٹھے ہیں اس کی صحبت میں آپ رہے ہیں تو یا تو اسی جیسے کام میں اپنے آپ کو لے آئے گا جس میں یقیناً ہمارے کپڑے کالے ہوں گے, ہمارے ہاتھ کالے ہوں گے, اور اگر اس نے ہم کو اس کام میں ندی لگایا تو اس کا دھواں اور اس کی راہ اور وہاں کی کالی کو لے کر ہم کو ضرور کچھ نہ کچھ متاثر کر دیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دی کہ تم نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار کرو تو ان جیسے مفہوم جس کا یہ نکلا ہے کہ ان جیسے بن جاؤ گے, اور یا پھر کم از کم ان کی نیکی کا اثر کچھ نہ کچھ ضرور تمہارے اندر آ جائے گا. اور برے لوگوں کی صحبت سے اجتناب کیا کرنا چاہیے, بچنا چاہیے, اس لیے کہ اگر ہم ان کے اس کی طرح پورے برے نہیں بھی ہو گئے تو اس کے برے اثرات کا کچھ نہ کچھ برا اثر ہمارے اعمال پر یا ہماری صحبت پر پڑے گا. بزرگوں کی تعلیمات میں صحبت کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے, ہم بار بار سنتے رہتے ہیں کہ بھائی اچھی صحبت کا اختیار کرو, اہل اللہ کی اور دل والوں کی صحبت میں بیٹھا کرو تو وہ کیفیات آئیں گی. تو اسی سے مربوط یہ مضمون میں تھوڑا سا نوجوان ساتھیوں کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں. اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے کہ اے مومنوں اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ نے حکم دے رہے ہیں بعض آپ کا, جیسے دوسرے احکامات ہیں ویسے بھی ایک حکم ہے, نماز کا حکم ہے, روزے کا حکم ہے, زکات کا حکم ہے, جو ان حکمیات جو آیتیں ہیں جیسے کہ فرض درجے کا واجب درجے کا اس کیٹیگری میں میں لے جانا نہیں چاہ رہا ہوں, لیکن عمل کے سیواؤں کے اعتبارات بتانا چاہ رہا ہوں کہ جیسے دوسرے احکامات ہیں احکامات کے لیے اللہ عزوجل نے جو جملے استعمال فرمائے ہیں اسی جیسا یہ بھی جملہ ہے کہ وکونوا مع الصادقین, ہو جاؤ تم سچوں کے ساتھ. تو سوال یہ ہے کہ ہم کیا سچوں کے ساتھ ہو گئے, کیا ہم نے سچوں کو اپنا دوست بنا لیا, हमने किसको दोस्त बनाया है, सवाल ये है। कुरान मजीद क्या आयत क्या तकाजा कर रही है, तो कुरान मजीद जो हुक्म दे रहा है हमें क्या उसको हम उस पर अमल कर रहे हैं। अल्लाह ने हुक्म दे रहे हैं कि अल्लाह से डरो सच्चों के साथ हो जाओ, तो किस सच्चे के साथ नहीं हो गया वो अपने आप में ज्यादा रहना, और अगर सच्चे के साथ नहीं हो गया हमें तो कुरान मजीद की एक आयत का अमल मुझसे छूट रहा है ये एहसास होना चाहिए। इसलिए कि खाल तन्हा रहने के मुकाबले में अच्छे और सच्चे दोस्त के साथ रहना बेहतर है, और बुरे दोस्त के साथ रहने के मुकाबले में तन्हा रहना बेहतर है। लेकिन तन्हा और अकेला रहने के मुकाबले में सच्चे और नेक के साथ रहना बेहतर है, इसलिए कि उसकी सुहबतों से हमें इल्म मिलेगा, आमाल पर उभार मिलेगा और बरकतें मिलेंगी और साथ साथ आयत शरीफा पर अमल होगा। और सच्चा कौन है, कुरान मजीद की दूसरी आयत सादिकीन की तशरीह कर रही है कि वो लोग जो ईमान लाए नेक काम किए कि वो किसी शक और शुबे में नहीं पड़े और दीन की मेहनत की उन्होंने, अपनी जान से भी की और अपने अम्बाल से भी की, यानी माल दौलत को भी अल्लाह के राह में खर्च किया और दीन की मेहनत के लिए इस्तेमाल किया और अपनी जान को भी इस्तेमाल किया। अल्लाह ने इन सिफात वाले लोगों को, इन क्वालिटी वाले लोगों को कह रहे हैं कि उलाए तो मुसादिकुन, यही सच्चे लोग हैं। तो हम जिसको दोस्त बना रहे हैं उसके अंदर ये सिफात है नहीं, देख लें और उसके बाद उसको दोस्त बनाए। यहां हुक्म है सच्चों के साथ हो जाओ, हकूम तो मार सा देते हैं इन सच्चों के साथ हो जाओ, तो हम सवाल ये पैदा होता है इन सच्चा कौन है, तो कुरान मजीद की दूसरी आयत सच्चों की क्वालिटी और सिफात बता रही है कि ये सिफत वाले सच्चे इनके साथ तुम हो जाओ। और बहुत अंदाज में हमारे बुजुर्गों ने जिन्हें स्कूल में भी समझाए हैं कि जो सच्चा हो अपने कौल में भी और अपने अमल में भी उसके साथ हो जाओ, जिसका अमल उसके कौल की या उसके ईमान की तस्दीक करते ऐसे अपने के साथ हो जाओ। ऐसे ओलमा और ऐसे बुजुर्गों ने दी और ऐसे औलिया इकराम के साथ अपने आप को शामिल कर लो, उनकी सहबतों में अपने आप को डाल दो, उनके साथ उठाओ बिठाओ अपने आप को कि जिनका अमल उनके कौल या उनके ईमान की तस्दीक कर देता हूं। इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस शरीफा में यह फरमाया है कि ईमान की तारीख वाले इकराम ने बात बतलाई है कि ईमान क्या चीज है, मा वकारा फिल कल वसद्दकहुल अमल। ईमान क्या चीज है, वो जो हमारे दिल में जगह पकड़ ले और अमल से जिसकी तस्दीक होती है। तो हमारा ईमान और हमारा कौल ये जिस आलिम का कौल और अमल मुताबिक हो, यानी जिसके अमल मुताबिक हो उसके कौल से, या वो जो अपने कौल और अपने ईमान के तकाजों पर अमल करता हो, तस्दीक करता हो अमली तौर पर, वैसे को वैसे ऐसा आदमी सच्चा है, वैसे आदमी को दोस्त बना लेना है। और दोस्तों अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है, और बड़ी बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, और उसको चाहिए कि वो देखे कि वो किससे दोस्ती कर रहा है। आदमी दीन के दोस्त पर, दोस्त के दीन पर होता है, मतलब यह कि दोस्त के दीन का असर पड़ता है, उससे मुतासिर होता है, उसके अफकार, उसकी थाट, उसका नजरिया, उसका फिक्र, दोस्त का जो फिक्र होता है, दोस्त की जो फिक्र होती है, दोस्त का जो नजरिया होता है, दोस्त का जो थाट होता है वो एक्सेप्ट करता है, कबूल करता है। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी दोस्त के दिन पर होता है, उसको चाहिए कि वो देखे कि वो किससे दोस्ती कर रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे सहाबा को अपना दोस्त बनाया था, किन लोगों से आपने सल्लम ने दोस्ती की थी, किसको अपना दोस्त बनाया था, अपना दोस्त बनाया था, किन के साथ आप उठते बैठते थे, वो हम और करें तो तब भी हमारे नौजवानों की रहनुमा या रहनुमाई मिलेगी कि हम किस किस्म के दोस्तों को बनाना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद अल्लाह तबारक व तआला ने जो हुक्म दिया वो ये कि आप ऐसे लोगों के साथ उठिए बैठिए जो लोग के सिर्फ अल्लाह की रजा के खातिर, अल्लाह की खुशनुदी के खातिर अल्लाह को याद करते हैं, दुनियावी रंग रूप पर और दुनिया की रंगीनियों पर उनकी नजर नहीं होती है, बल्कि आखिरत उनके मतलब नजर होती है, उनके नजर के सामने होती है, अल्लाह उसके रजा उनके सामने होती है। اللہ عز و جل نے نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. آپ اپنے آپ کو بٹھائیے, آپ اپنے آپ کو روکیے ان لوگوں میں, یا آپ کا ساتھ ان لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے کہ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں صبح و شام, اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر یہ کام کرتے ہیں. فخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے یہی حکم دیا, اور دراصل آپ کے پردے میں یا آپ کے توسل سے ہم کو حکم ہے, ہم کو خطاب کہ ان لوگوں کی طرف آپ کی نظر نہیں جانا چاہیے, ان لوگوں کو دیکھ کر ہمارے راہ تپکنے نہیں چاہیے, یا ہماری نظر خیرہ نہیں ہونا چاہیے جن کو ہم نے دنیا کی زندگی کی معلومات دے رکھی ہے یا اس کی زندگی دے رکھی ہے. اور فرمایا کہ ان لوگوں کی بات آپ مت مانیے کہ جن کا دل اللہ کے ذکر سے غافل ہو چکا ہے, جن کے دلوں میں ہم نے غفلت کو مبتلا کر دیا ہے, اللہ کی یاد سے وہ غافل ہیں, ایسے لوگوں کو دور میں بنا اور ایسے لوگوں کی بات مت مانو. احادیث شریفہ اور آیات شریفہ کی روشنی میں میں نوجوان بچوں سے, طلبا سے اور نوجوان ساتھیوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ دوستی کا ایک معیار وہ ہے کہ جو معیار ہم کو قرآن حدیث دیتا ہے کہ ہم کس سے دوستی اختیار کریں, کس کی صحبت میں بیٹھیں, اور ایک معیار وہ ہے کہ جو ہم نے اور آپ نے بنایا ہے اور اختیار کیا ہے. خاندان میں محلے ہیں, جو بچہ مالدار ہے, جس کے پاس گاڑی ہے, جس کے پاس پیسہ ہے, ہم اس سے دوست بننا چاہتے ہیں, اس سے قریب ہونا چاہتے ہیں, یا وہ جس کے پاس پیسے دیتے رہتا ہے, پھر اس کے ذمے میں ہم جو ہے اور بھی اپنے بہت سارے شوق پورا کرتے رہتے ہیں. یہ صحبتیں اور یہ دوستیاں کیا رکھلاتی ہیں؟ نتیجتاً ہماری اسٹڈی خراب ہوتی ہے, ہمارا اعمال خراب ہوتے ہیں, اور نتیجتاً جب اعمال میں خرابی اور گزار آتی ہے تو ایک ایمان میں کمزوری ضرور آتی ہے, اور پھر ایک بار مرحلے پہ ایسے ہی پہنچتے ہیں کہ آج میں بہت زیادہ کوئی اور سرکشی پر آ جاتا ہے. اسی دو خراب دوستی کے نتیجے میں, خراب صحبت کے نتیجے